اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر دیکھنے والے تمام ناظرین کو نور الولایہ ٹی وی میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور آج کے دن کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں۔ سامعین محترم، خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی نجات کے لیے، اور انسان کو اس نقطے تک پہنچانے کے لیے کہ جس کا نام خلیفۃ اللہ ہے، جس کا نام خلافت الہیہ ہے، پہنچانے کے لیے خداوند متعال نے انسان کے لیے بہت سارے اسوؤں کو متعارف کروایا۔ انہی اسوؤں میں سے ایک اسوہ امام رضا علیہ السلام کی ذات ہیں کہ جن کی زندگی نہ صرف ہمارے لیے اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی نمونہ عمل ہے۔ ہم امام رضا علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر، ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے، ان کی معرفت حاصل کر کے نہ صرف اپنی زندگی کو اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب بنا سکتے ہیں، اور ہم اس نقطے تک پہنچ سکتے ہیں کہ جس نقطے کا نام خداوند متعال نے خلافت الہیہ اور خلیفۃ اللہ رکھا ہے۔ آج اسی موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے، امام رضا علیہ السلام کی سیرت کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین سید احمد علی نقوی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سب سے پہلے آپ کو آج کے دن کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت دیا تاکہ سیرت امام رضا علیہ السلام پر گفتگو کی جا سکے۔
آپ کی معذر میں اور تمام جو ناظرین ہیں ان کی خدمت میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حساب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خداوند متعال ہمیں مولا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
اس سے پہلے کہ ہم گفتگو آغاز کریں، ابتدا میں چونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ پروگرام ہمارا کچھ اہل سنت افراد بھی دیکھ رہے ہوں، تو ان کے لیے امام رضا علیہ السلام کا اجمالی تعارف کروا دیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین، انہ خیر ناصر و معین۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام شیعیان حیدر کرار کے آٹھویں امام ہیں، اور امام کا جو نام ہے وہ ہے علی۔ مولا کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو الحسن ثانی۔ جو کتب میں مختلف اور کنیتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن جو مشہور کنیت ہے جو دعائے توسل میں بھی آپ پڑھتے ہیں اور دوسری دعاؤں میں، ابو الحسن کے نام سے بھی مولا کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور مولا کے جو القابات ہیں وہ، ایک لقب ہے مولا کا رضا یا رضا۔ یہ کچھ افراد کہتے ہیں کہ یہ لقب مامون نے مولا امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام جو مولا کے فرزند ہیں، امام جواد، ان سے جو نقل ہوا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ یہ لقب مولا کو خدا نے دیا ہے، جو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے توسط سے مولا کو عطا کیا گیا تھا۔ مولا امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ولادت ہے وہ 11 ذوالقعد سن 148 ہجری قمری میں مولا کی ولادت ہوئی ہے۔ مختلف نقل ہیں، جو مشہور نقل ہے وہ 11 ذوالقعد 148 ہجری ہے۔ مولا کی جو جائے ولادت ہے وہ ہے مدینہ، اور امامت کی جو مدت ہے مولا کی وہ ہے 20 سال۔ یعنی 20 سال امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام امامت کے اس منصب پر فائز رہے، جو تقریباً بنتے ہیں 183 ہجری قمری سے لے کر 203 ہجری قمری تک۔ اور مولا کی جو شہادت ہوئی ہے، مختلف اقوال کے بعد جو مشہور تاریخ ابھی ایران میں ہی منائی جاتی ہے، مراجع اور بزرگان جو یہاں پر یہ تاریخ مناتے ہیں، وہ ہے آخر سفر۔ پھر وہ 30 سفر بنے، 29 سفر بنے، آخر سفر میں مولا کی شہادت ہوئی۔ 203 ہجری میں مولا امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت ہوتی ہے، اور شہادت کا جو سبب ہے وہ بھی مامون جو مولا کو اس انداز سے وہاں پر بلاتا ہے، اور انگوروں میں یا انار میں زہر سے مولا کو مسموم کر کے مولا کی شہادت ہوتی ہے۔ مولا کا جو مدفن ہے وہ مشہد مقدس ہے، اور آج جو پہلے بقعہ ہارونیہ کے نام سے مشہور تھا، لیکن آج مشہد مقدس آپ سب جانتے ہیں کہ لاکھوں افراد کے لیے ایک زیارتگاہ ہے، اور مومنین وہاں سے شفا حاصل کرتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ مولائے متقیان کے والد محترم کا نام ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور والدہ ماجدہ کا نام تقتم، اور خود جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو اس بی بی کا نام خود امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے طاہرہ رکھا، امام رضا کی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد بی بی کا نام طاہرہ پڑ گیا، اور خود مولا کی اولاد کے حساب سے مختلف اقوال ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ مولا کو چار فرزند تھے، کچھ کہتے ہیں مولا کو پانچ فرزند تھے، ایک بیٹی تھی، البتہ شیخ مفید الارشاد میں انہوں نے جس قول کا انتخاب کیا ہے، جس نظریے کا، وہ فرماتے ہیں کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کو فقط ایک بیٹا تھا جس کا نام امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام تھا، اور مولا کی ٹوٹل جو عمر ہے، عمر بابرکت ہے، وہ 55 سال ہے، اور زندگی کی اس پورے سیر میں جو میں نے ولادت سے لے کر شہادت تک بیان کی، اس میں کئی ایسے لمحات ہیں مولا امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جو بہت مشکل تھے، اور اگر ان پر ایک ایک فقرے پر، اس لمحات پر اگر گفتگو کی جائے تو اس کے لیے مفصل گفتگو کی ضرورت ہے، کہ اس میں جو مین جو ہمارے معاشرے میں جو سوالات بھی کیے جاتے ہیں ان میں سے، مثلا مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی مناظرے ہیں جس میں مولا نے توحید اور امامت اور مختلف مسائل کو بیان کیا ہے، اس کے علاوہ جو بڑا مسئلہ مولا کی زندگی میں سیرت میں جو نظر آتا ہے وہ ہے ولایت عہدی کا مسئلہ، کہ مولا نے جب امام تھے، معصوم تھے، حجت الہی تھے، تو مولا نے ایک ظالم فاسق فاجر کی ولایت عہدی کیسے قبول کی، اور کیا ہوا کہ مولا نے قبول کی اس انداز سے، تو بالآخر اس کا جواب تو اجمالی یہی ہے کہ مولا امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی اختیار سے کوئی ولایت عہدی اس انداز سے قبول نہیں کی، مولا کی شرائط ہیں، وہ جو شرائط پڑھے گا حقیقت میں شرائط مأمون کے خلاف پوری ہوتی ہیں، وہ اس کے مخالف ہیں وہ ساری شرائط جو مولا نے لکھی ہیں، کہ میں تمہارے کسی بھی امر میں مداخلت نہیں کروں گا، حکومتی جو بھی امور ہیں وہ تم خود چلاؤ گے، میرا کچھ بھی اس سے لینا دینا نہیں ہے، یہ ساری شرائط بتاتی ہیں کہ ولایت عہدی ایک اجباری امر تھا، اور جو سفر جو مولا کا ہے اس کو بھی اگر انسان مدنظر رکھے، جو مولا نے سفر کیا ہے اس سفر کو بھی اگر انسان مدنظر رکھے، جو مولا نے زندگی پوری جو گزاری ہے وہاں پر، تھوڑا ہی عرصہ ہے، ایک سال یا دو سال وہاں پر جو مولا نے مشہد میں زندگی گزاری ہے، اس زندگی پر ہی انسان اگر تھوڑا تدبر، غور و فکر کے ساتھ اس کا ہی مطالعہ کرے تو ہر بابصیرت انسان کے لیے یہ کوئی علم ہو جائے گا، اس کو پتہ چلے گا کہ یہ مولا کی ولایت عہدی کس انداز سے تھی، آیا مولا نے اختیار سے اس کو قبول کیا تھا یا اجبار سے قبول کیا تھا، اور کون سے مسائل تھے جس کی وجہ سے مولا نے اس کو قبول کیا تھا۔
ماشاءاللہ، اجمالی تعارف کے بعد، چونکہ اگر ہم امام کی یا معصوم کی زندگی کے اوپر نگاہ ڈالیں تو مختلف پہلو ہیں امام کی اور معصوم کی زندگی کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے، سیرت کا پہلو موجود ہے، اس دور میں حاکم کس طرح کے تھے اور آئمہ کا کردار حاکموں کے مقابلے میں کس طرح تھا، اور اس کے بعد آئمہ کا کردار، آئمہ کی رفتار اپنے صحابیوں سے اور دشمنوں سے کس طرح کی تھی، بہت سارے پہلو ہیں، لیکن چونکہ ہم ایک خاص نقطے کو مدنظر رکھے ہوئے ہیں اور وہی ہماری گفتگو کا محور ہے، تو آپ سے گفتگو کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ایک سفر امام رضا علیہ السلام کا بہت مشہور ہے، چونکہ مدینہ میں رہتے تھے اور پھر مدینہ سے خراسان کی طرف امام نے ہجرت کی ہے، سفر کیا ہے، تو اس سفر کے بارے میں آپ بتائیں مومنین کو، کے لیے واضح کریں کہ یہ کیسا سفر تھا اور اس سے بڑھ کر کیوں امام نے مدینہ سے خراسان کا سفر کیا۔
جی اگا، یہ مولا کی سیرت میں ایک بہت سخت مرحلہ تھا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں جو بھی سیرت سے آشنا ہیں، مولا کی زندگی جنہوں نے پڑھی ہے، کہ مولا مدینہ میں ہی تھے اور مدینہ سے ہی احکامات کو نافذ کرتے تھے، جو مختلف علاقوں میں مومنین موجود تھے، مختلف کنٹریز میں، ممالک میں، وہاں تک بھی مولا کا جو کلام ہے اور حکم ہے وہاں سے ہی پہنچتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مولا کا جیسے 200 ہجری، جیسے میں نے بیان کیا کہ 200 ہجری میں مولا نے سفر کیا ہے، اور یہ سفر کا جو سبب بیان کرتے ہیں مورخین، ہمارے شیعہ مورخین ہوں یا سنی مورخین ہوں، جو بھی کتب آپ پڑھ کے دیکھیں گے، اس سفر کا جو سبب بیان کرتے ہیں کہ مولا کے دور کے جو حکمران تھے وہ 3 تھے، مثلاً مولا نے تین حکمرانوں کے دور میں زندگی گزاری ہے، جیسے ہارون تھا، پھر امین تھا 5 سال، اور اس کے بعد مامون تھا۔ تو جیسے امین کی حکومت ختم ہوئی تو کچھ جاسوس کہیں آپ یا جو افراد مولا سے متنفر تھے، انہوں نے آ کے مامون کو کہا کہ دیکھو، اگر تمہیں حکومت چلانی ہے اس انداز سے اور ہر جگہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری حکومت نافذ ہو، سب تمہارے مطیع ہوں، تو جب تک امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں ہیں تم حکومت نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ سیدھی سی بات ہے وہ فرزند رسول ہیں، ان کے کلام میں بڑی تاثیر ہے، لوگ ان کے زیادہ مرید ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، تو جب تک وہ ہیں آپ اس انداز سے حکومت نہیں چلا سکتے۔ تو اس نے جب اس انداز سے یہ سنا کہ مولا کا وجود میرے لیے خطرہ ہے، اور اب اس خطرے کو کیسے ختم کیا جائے کہ مولا اگر ہوں گے تو میری حکومت نہیں چلے گی، پہلے ہی امین کو اس انداز سے وہ قتل کروا چکا تھا، اب ایک نیا خطرہ اس نے اپنے حساب سے سوچا کہ یہ نیا خطرہ ہے، اگر مولا رہیں گے وہ اپنی طرف سے احکامات کو نافذ کریں گے، لوگ اس ان کی طرف مائل ہوں گے، وہ اس ڈر، شیطانی ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ مختلف افراد پہلے بھیجتے رہے، اس کے بعد پھر ایک وفد بھیجا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اور مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اس طریقے سے ایک لیٹر دیا، جیسے ہی مولا کو وہ خط ملتا ہے مامون کا، تو مولا نے، جو میں نے پڑھا ہے تاریخ میں، مولا نے حقیقت میں وہ غضبناک حالت میں وہ خط پڑھا ہے، یعنی جیسے انسان جو افیکٹ نظر آتا ہے چہرے پر، مولا ایک غصے کے آثار اور یہ چیزیں تھیں، ناراحت ہوئے مولا بہت۔ اچھا، جیسے ہی مولا کو وہ خط ملتا ہے تو بالآخر وہ جو لوگ ساتھ تھے کہ آپ کو کسی طریقے سے بھی یہاں سے مدینہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب جب مدینہ چھوڑ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ مولا نے خط پڑھا، اس خط میں کوئی رضایت نہیں تھی، سیدھی سی بات ہے اگر کوئی حکومت کا کوئی مثلا لیڈر ہے، کوئی پریزیڈنٹ ہے، کوئی بھی ہے، کوئی سربراہ ہے، بادشاہ ہے، اگر آپ کو بلاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں اور میں اس کی طرف جا رہا ہوں، لیکن یہ امام ہیں اور رضایت ان کی خط پڑھنے سے ہی ظاہر ہو رہی ہے کہ راضی نہیں تھے۔ اچھا، ایک دوسرا، جب خط پڑھتے ہیں اس کے بعد مولا نے اپنے تمام گھر والوں کو بلایا، گھر والوں کو بلانے کے بعد مولا نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں جا رہا ہوں خراسان، اور مامون نے خط اس انداز سے بھیجا ہے، آپ بلند بلند مجھ پر گریا کریں، یعنی جیسے جنازہ گھر سے جا رہا ہے، میت گھر سے جا رہی ہے، اس طریقے سے مولا نے خود امر کیا ہے کہ مجھ پر گریا کریں، کیونکہ میں دوبارہ واپس نہیں آؤں گا، اب میرا یہ آخری سفر ہے اور ہماری یہ آخری ملاقات ہے، یہ نمبر دو، یہ دلیل ہے کہ مولا کی اس سفر میں کوئی رضایت نہیں تھی۔ نمبر تین، خود اس دوسرے امر کے بعد مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس پہ جاتے ہیں، وہاں پر بھی جو مولا نے فقرات اور جملات وہاں پر فرمائے ہیں کہ بالآخر میں آخری دفعہ آپ کی زیارت پہ آ رہا ہوں، اور نانا مجھے جبرن اس مدینے سے نکال رہے ہیں، وہ سارے جو مولا کے جملات وہاں پر موجود ہیں۔ اس کے بعد ایک نقل کے مطابق حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مزار پہ آتے ہیں، وہ گریہ کرتے ہیں، وہ گریہ کی حالت میں، مولا نے بلند بلند گریہ کیا، جیسے ہی نکل رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں۔ اور ایک نقل کے مطابق کہ مولا امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام مکے میں تھے، جو دو تین نقل میں نے پڑھے ہیں مختلف روایات اور تاریخ کے حساب سے، کہ مولا امام محمد تقی علیہ السلام مکے میں تھے، مولا بھی مکے میں تھے، اور وہاں پر مولا کعبۃ اللہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور زور زور سے گریہ کر رہے تھے مولا امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام، جیسے ہی خبر ملی کہ مولا بابا جا رہے ہیں اور اب بابا سے ملاقات اس انداز سے نہیں ہوگی، تو مولا رضا علیہ السلام علیہ الصلاۃ والسلام نے امام جواد علیہ السلام کو بلایا کہ بیٹا آپ اتنا کیوں گریہ کر رہے ہیں، کیا سبب ہے؟ تو مولا جواد علیہ السلام نے جو جملے وہاں پر ارشاد فرمائے کہ بابا آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا آخری سفر ہے اور میں اس مدینے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوبارہ مدینے نہیں آؤں گا، آپ جیسا بابا مجھے چھوڑ کے چلا جائے اور میں گریہ بھی نہ کروں، یعنی خود یہ امور جو ہیں، پھر مولا ان کو تلقین کرتے ہیں صبر کی، بیٹا صبر کرو، ہمارے آبا و اجداد نے اس راہ پر اپنی قربانیاں دیں اور شہید ہو گئے، ہم بھی ان کی راہ پہ چل رہے ہیں، اور خدا کی راہ میں ہی یہ ساری مصیبتیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ سفر کا آغاز مولا کا شروع ہوا. اچھا اس سفر میں جیسا کہ آپ مستحضر ہیں, جیسے ہی مولا مدینہ سے آتے ہیں, انہوں نے دشمنوں نے ایک چال چلی یہاں پر بھی, وہ یہ کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے جو چاہنے والے تھے مختلف شہروں میں, انہوں نے کہا کہ ایسے روٹ کو انتخاب کیا جائے اس سفر میں جہاں پر مولا کے چاہنے والے نہ ہوں, یعنی ایسے افراد ہوں جو مولا سے یا تو آشنا نہ ہوں یا ایسے افراد ہوں جو چاہنے والے مرید نہ ہوں, مولا کے شیعہ نہ ہوں. تو انہوں نے اس طریقے سے قم اور یہ جو سارے ایسے شہر ہیں, ایسی سٹیز سے مولا کا اصل سفر ہی نہیں رکھا. مولا کو سب سے پہلے بصرہ لے کے گئے, بصرہ سے اہواز, اہواز سے مختلف ہوتے ہوئے شیراز, یزد, اور یزد سے پھر یہ توس چلے گئے, خراسان چلے گئے. یعنی انہوں نے جو سفر انتخاب کیا ہے مختلف جگہوں کا, ایسے شہروں گئے جہاں پر مولا کے مرید یا تو کم تھے یا مثلا وہاں پر مولا کے چاہنے والے زیادہ نہیں تھے. تو مولا کا یہ سفر شروع ہوا, تقریباً 4-5 مہینے کا یہ سفر ہے, کیونکہ یہ محرم الحرام کی 15 تاریخ کو یہ سفر شروع ہوتا ہے امام رضا علیہ السلام کا, اور تقریباً جماد الثانی میں یہ سفر مولا پہنچتے ہیں خراسان. اس سفر میں جو مختلف وقائع ملتے ہیں کہ مولا مختلف, جیسے ہی اس شہروں سے ہوتے ہوئے مولا جیسے آتے ہیں نیشاپور میں, نیشاپور میں جیسے مولا پہنچے ہیں تو نیشاپور میں کے ارد گرد آپ جیسے جانتے ہیں کہ مولا کے کچھ رشتہ دار ان کا مدفن ہے, تو مولا نے کہا کہ میں ان کے پاس جاؤں گا, مولا نے ان کی زیارت کے لیے گئے ہیں وہاں پر, نمبر ایک. نمبر دو, نیشاپور ایک ایسا شہر نہیں تھا کہ جہاں پر کوئی انجان لوگ وہاں رہتے ہوں, وہاں یعنی ایسے افراد موجود تھے جو تقریباً عالم تھے, محدث موجود تھے, حدیث نقل کرنے والے وہاں پر موجود تھے. تو وہاں پر ایک گھر میں مولا رہے ہیں اور بادام کا کوئی درخت ہے, اس طریقے سے مولا نے وہ وہاں پر وہ درخت لگایا, تو ایک سال میں وہ بڑا ہو گیا. اس درخت کے لیے یہ کہتے ہیں, اس درخت کی خصوصیت یہ تھی کہ اس بادام کے درخت کے پاس جو بھی آتا تھا, جو بھی حاجت لے کے, اس کی حاجت پوری ہو جاتی تھی اس بادام کے درخت میں. اور حتیٰ کہ جیسے آج کل ڈیلیوریز کے بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں, تو اگر کوئی خاتون, اس کے ساتھ یہ مسائل بھی ہوتے تھے, تو اس درخت کے پاس جیسے ہی وہ خاتون آتی تھی اس طریقے سے اس کی وہ مشکل بھی حل ہو جاتی تھی, یعنی وہ بالکل شفا کا ایک مرکز بنا ہوا تھا. لیکن وہاں پر بھی ایک دشمن آیا اور اس درخت کو کاٹ دیا, اور اس کو وہیں پر فلج ہوا, اور اس کے بعد یہ وہ جو اس پر خدا کا عذاب آیا وہیں پر وہ واصل جہنم ہو گیا. تو مولا کا یہ سفر ہے, مختلف اس کے وقائع موجود ہیں, اگر اس کے لمبی اس میں فہرست میں پڑھوں گا تو میرے خیال میں اس کے لیے ایک الگ وہ حساب کتاب چاہیے. لیکن مولا کا یہ سفر نیشاپور سے ہوتا ہوا, اور مولا نے یہ سارا سلسلہ شروع اس کو طے کرتے ہوئے ان تمام شہروں کو مولا خراسان پہنچے.
ماشاءاللہ, بہت اچھے انداز سے آپ نے وہ سفر کے جو کتنی مشکلات کے باوجود امام نے مدینہ سے خراسان کی طرف کیا, واضح کیا کہ کس کس طرح سے, کہاں کہاں سے امام کو حاکم وقت نے لے کے آئے اور خراسان میں ان کو بلایا. خوب, چونکہ امام رضا علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو وہ چیزیں کہ جو اس شخصیت سے معروف ہوتی ہیں ان کے اوپر لا محالہ انسان کا ذہن چلا جاتا ہے. تو چونکہ ہمارا موضوع بھی ولادت باسعادت امام رضا علیہ السلام کی مناسبت سے ہے, امام رضا کی سیرت ہے, تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ وہ مشہور روایت جس کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے, ایک تو یہ کہ کیوں کہا جاتا ہے, اور دوسرا جس طرح آپ نے اپنے گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ چند مہینوں کا سفر تھا مدینہ سے خراسان تک, تو سوال یہ ہوگا دوسرا کہ کس مقام کے اوپر امام نے اس حدیث کو بیان فرمایا.
جی, اگر بہت اچھا سوال, اور تقریباً محوریت بھی ہماری اسی سوال کو ہی ہے, کیونکہ ولادت ہے جیسے آپ نے فرمایا امام سامن الحجت کی. تو حدیث سلسلۃ الذہب معروف حدیث ہے, اور ہمارے اکثر ممبری حضرات اور خطبہ اس حدیث کو پڑھتے بھی ہیں. اس حدیث کو سلسلۃ الذہب جیسے آپ نے فرمایا کیوں کہتے ہیں؟ سلسلۃ الذہب کے کہنے کی جو وجہ ہے جو علماء نے بیان فرمائی ہے کہ ایک طلائی سلسلہ، زرین سلسلہ، سونا سلسلہ، جیسے کہیں جو بھی نام اس کا رکھیں، ذہب کہتے ہیں عربی میں سونے کو کہتے ہیں، تو ایسا سلسلہ، ایسی زنجیر جو ساری کی ساری سونے کی ہو، تو اس کو پھر سلسلۃ الذہب کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ جو علماء بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ دیکھیں ہمارے ہاں حدیث میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حدیث کا متن، ایک ہوتی ہے حدیث کی سند. متن وہ جو خود روایت ہے، مثلا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، یہ متن حدیث ہے، اس کو متن حدیث کہا جاتا ہے، حدیث کا متن. ایک ہوتی ہے حدیث کی سند. سند یعنی مثلا اس راوی نے، شیخ صدوق نے اسے نقل کیا، اس سے نقل کیا، اس نے مثلا فلاں راوی سے نقل کیا، یہ راویوں کا سلسلہ آتا ہے. اور پھر اگر آپ 1400 سال مثلا بعد یہاں پر زندگی کر رہے ہیں تو جتنے راوی آئیں گے، جتنے افراد نقل کریں گے، وہ ایک ایک کڑی بنتی جائے گی. اب مثلا اگر شیخ مفید کا زمانہ ہے تو شیخ مفید کا امام زمانہ تک اور رسول خدا تک کتنا فاصلہ ہے، وہ جتنے افراد آئیں گے ان کو کہا جائے گا سلسلہ، اور جو افراد اس میں آئیں گے، جو سارا سلسلہ بنے گا، اس کو کہا جائے گا سند حدیث. اب یہ جو سند ہے اس حدیث کی، یہ بڑی کمال کی سند ہے مثلا، کیونکہ اس سند میں سارے نقل کرنے والے معصوم ہیں. یعنی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے امام محمد باقر سے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے امام علی زین العابدین سے، امام علی زین العابدین سے حسنین کریمین، اور یہ سلسلہ مولا علی، اور مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول خدا سے، اور رسول خدا نے جبرائیل، اور جبرائیل کو خداوند متعال نے اس انداز سے خطاب کیا. یعنی آپ نے دیکھا کہ خداوند متعال، اور ادھر سے آخری کڑی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، سارا سلسلہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر خداوند منان تک، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، یہ سارا سلسلہ سارے کے سارے معصوم ہیں. اب جب سند میں، جیسے میں نے کہا کہ کبھی کبھی معصوم ہوتا ہے، کبھی غیر معصوم ہوتا ہے، کبھی ثقہ افراد ہوتے ہیں، کبھی غیر ثقہ افراد ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کبھی حدیث ضعیف بن جاتی ہے، کبھی حسن بن جاتی ہے، کبھی موثق بن جاتی ہے، کبھی غیر موثق بن جاتی ہے، یہ سلسلہ ایسے بنتا ہے. اب سارے کے سارے اگر سلسلے میں، جو مولانا نے سلسلہ یہاں پر بیان کیا ہے، سارے کے سلسلے اگر افراد وہ معصوم ہوں، تو اس معصوم ہونے کی وجہ سے، کیونکہ سب کے سب معصوم ہیں، اس حدیث کا نام ہی پڑ گیا سلسلۃ الذہب. ایسا سلسلہ جو طلائی سلسلہ ہے، سونے کا سلسلہ ہے، ذہب کا سلسلہ ہے، یعنی سب کے سب معصوم ہیں، اسی لیے اس حدیث کو سلسلۃ الذہب کہا گیا ہے. اچھا، یہ حدیث جو سلسلۃ الذہب ہے، جس کا متن یہ ہے، البتہ یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رکھوں کہ ناظرین کو بھی اس بات کا علم ہو کہ یہ حدیث جو ہمارے نقل کی جاتی ہے، اس کے 4-5 نقل ہیں، ایک نقل نہیں ہے. یعنی مثلا یہ جو ہمارے ہاں نقل کیا جاتا ہے کہ مثلا جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے کہ شیخ صدوق نے کتاب توحید میں حدیث کو یوں نقل کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی قال فلما مرت الراحل نادانا بشروطها وانا من شروطها. یعنی ہمارے ہاں یہ حدیث ایسے پڑھی جاتی ہے، لیکن مختلف اس کے نقل ہیں، یعنی ایک نقل یہ نہیں ہے، مختلف، یعنی جو راوی، کیونکہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ 25,000 ایسے افراد تھے جو اس حدیث کو لکھ رہے تھے، کیونکہ جیسے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نیشاپور کو چھوڑ کے جا رہے تھے، کیونکہ ہر شہر جا رہے تھے اور شہر کو چھوڑ کے جا رہے تھے، کچھ دن وہاں پر قیام کر کے وہاں سے جب جا رہے تھے، تو خود نیشاپور میں دو راویوں نے کہا، دو محدثوں نے کہا کہ مولا آپ اپنے مولا کا، اپنے بابا کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں بتائیں گے، کوئی ایسی حدیث نہیں بتائیں گے کہ ہم مستفید ہوں، آپ اپنے علم سے سیراب نہیں کریں گے ہمیں. تو اس وقت مولا نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، جب ان کا تقاضا بڑھا، اور کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر عالم موجود تھے نیشاپور میں، تو انہوں نے یہ حدیث فرمائی کہ اللہ جل جلالہ یقول، کہ خداوند متعال فرماتا ہے لا الہ الا اللہ حسنی، کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل حسنی جو میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا. یعنی لا الہ الا اللہ ایسا قلا ہے جو بھی پڑھے گا، جو بھی اس پر ایمان لائے گا وہ عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک بات ہے کہ کچھ افراد کہتے ہیں کہ مولا نے جیسے ہی یہ حدیث پڑھی تو پھر وہ مولا کا جو سواری تھی وہ آگے چلی تو پھر مولا نے اماری سے پردہ ہٹایا اور پھر دوبارہ اپنا سر مبارک باہر نکال کے مولا فرمایا لیکن بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، یہ لا الہ الا اللہ حسنی ہے، قلا ہے، اور خداوند متعال جو بھی توحید کا قائل ہے اس کو امان دے گا لیکن شرائط کے ساتھ، اور ان میں سے جو شرائط ہیں ان شرائط میں سے میں خود رضا ایک شرط ہوں۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اگر مولا یہ نہ بھی فرماتے تو خود لا الہ الا اللہ میں امام رضا کی امامت پوشیدہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، خداوند متعال کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، الہ ہے تو فقط خدا ہے، تو اس میں ہی امامت بھی پوشیدہ ہے، نبوت بھی ہے، قیامت بھی ہے، عدل الہی بھی ہے، کیونکہ بالآخر وہ توحید کسی کام کی نہیں جس میں امامت نہ ہو۔ یعنی امامت اگر انسان اس انداز سے دیکھے، امامت توحید میں نہفتہ ہے اور خود امامت میں توحید نہفتہ ہے، یعنی امامت بغیر توحید کے قبول نہیں ہے، توحید بغیر امامت کے قبول نہیں ہے۔ لیکن مولا نے پھر کیوں فرمایا لیکن بشرطہا و شروطہا؟ کیونکہ بالآخر لوگ سب ایک ذہنیت کے مالک نہیں ہوتے، اکثر افراد لکیر کے فقیر ہوتے ہیں اور اس انداز سے ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، تو لہذا مولا نے فرمایا لیکن بشرطہا و شروطہا۔ اسی لیے مولا نے متوجہ کیا کہ آپ شاید کسی کو امام مانتے ہوں، کسی کو خلیفہ مانتے ہوں، کسی کو اپنا رہبر مانتے ہوں، لیکن اگر آپ موحد ہیں، مسلمان ہیں، ہم اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کو اگر قبول نہیں کریں گے جس کی ایک کڑی میں رضا ہوں، اگر قبول نہیں کریں گے تو آپ کی توحید بھی قبول نہیں ہے، آپ کی نبوت بھی قبول نہیں ہے، آپ کی قیامت اور یہ سارے عقائد آپ کے قبول نہیں ہیں، لیکن بھی شرطیا و شروطیا۔ اس وجہ سے مولانا یہ حدیث وہاں پر ارشاد فرمائی اور یہ اتنے سارے راویوں نے اس انداز اس حدیث کو لکھا، اور یہ ایک جیسے آغا حسن زادہ عاملی اور دوسرے بزرگان اور عرفا فرماتے ہیں کہ ولوئیں کہ ایک جملہ ہے یہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، ایک جملہ ہے، اس میں ہزاروں معارف، لاکھوں معارف نہفتہ ہیں، پوشیدہ ہیں، کہ اگر انسان اس حدیث کو کھولے کہ توحید کو ہی بیان کرے، امامت کو ہی بیان کرے، عدل الہی کو بیان کرے، نبوت کو بیان کرے، سارے معارف اسی لا الہ الا اللہ، یہ مرکز ہے تمام معارف کا، جس کو لا الہ الا اللہ سمجھ میں آ گیا اس کو نبوت بھی سمجھ میں آ گئی، اس کو امامت بھی سمجھ میں آ گئی، اس کو قیامت بھی سمجھ، یعنی تمام معارف الہی، چاہے معارف توحیدیہ ہوں، چاہے معارف نبویہ ہوں، چاہے معارف امامیہ ہوں، سارے معارف اسی حدیث میں نہفتہ ہیں۔ اور اس حدیث کی اگر شرح کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو کافی علماء نے اس انداز سے بیان کیے ہیں کہ اس حدیث کی سیدھی سی بات ہے توحید، مولا نے خود یہاں پر جب وہاں سے تقاضا کیا جاتا ہے اس تقاضے کے بعد مولا نے کسی اور چیز کو بیان نہیں کیا، مزے کی بات ہے مولا نے پھر بھی توحید کو بیان کیا ہے، یعنی ہم بڑے خوش قسمت ہیں شیعہ حیدر کرار کہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے جیسے توحید کو بیان کیا ہے، انسان اگر توحید صدوق کو پڑھے اور ان معارف کو ایسے کسی نے بھی بیان نہیں کیا۔ خداوند منان سے دعا ہے کہ ہمیں ان عظیم معارف پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے آپ نے وہ مشہور و معروف حدیث کہ جو حدیث سلسلہ تو ذہب کے نام سے مشہور ہے اور معروف ہے امام رضا علیہ السلام سے، بہت ہی جامع اور مختصر انداز میں مومنین کے لیے، سامعین کے لیے اس کی وضاحت فرمائی۔ ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا تاکہ سیرت امام رضا علیہ السلام کے اوپر گفتگو کی جا سکے۔ تو ناظرین، جس طرح سے آپ نے ملاحظہ فرمایا، ہمارے مہمان نے بہت ہی اچھے انداز سے سب سے پہلے امام رضا کا اجمالی تعارف، کے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خود امام کے نام سے تو آشنائی ہوتی ہے لیکن امام کے آباؤ اجداد، امام کی والدہ ماجدہ اور امام کس دور میں زندگی گزاری امام نے، ہم آشنا نہیں ہوتے، اور اس کے بعد امام کا وہ جو مشہور و معروف سفر تھا، کن مشکلات کے سبب وہ سفر مدینہ سے خراسان تک اختتام پذیر ہوا، اور اس سفر کے دوران امام نے کس جگہ پر آ کر اس مشہور و معروف حدیث کو بیان کیا کہ جو نہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے بلکہ آج کے لوگوں کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے، بشریت کے لیے ایک اسوہ ہے کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ خدا کی توحید کو قبول کرے تو اس کے لیے شرط ہے، اور وہ شرط کون سی ہے؟ ولایت امیر المومنین، ولایت ائمہ معصومین ہیں، اور اس شرط میں سے ایک شرط امام رضا علیہ السلام کی ہستی ہیں۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔